그런 과학이 그런가? 과학이 سکون دل در مجلس اہل دل میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشد مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاعر کی محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں سکون دل در مجلس اہل دل سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب دل دل جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا
اور غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں اسے غم جانو دل سنا یہ بالوں میں چمن خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا یہ بالوں میں چمن خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس ہے دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس ہے دل کے در پر تم کے در کو میں اپنا مسکن سنی میں دل سے نہ کیوں بناؤں تم کے در کو میں اپنا مسکن سنی میں دل سے نہ کیوں بناؤں مجھے تو
بادشاہ کے پاس رہ کے دیکھ لو، چھ مہینہ کسی وزیر کے پاس رہ کے دیکھ لو، کسی رئیس کے پاس رہ کے دیکھ لو، چھ مہینہ کسی فلم اسٹار کے پاس رہ کے دیکھ لو، فلمی دنیا میں رہ کے دیکھ لو، اور چھ مہینہ کسی اللہ والے کے پاس، سچے اللہ والے کے پاس رہ کے دیکھ لو، تمہیں فرق پتہ چل جائے گا کہ کہاں سکون ہے اور کہاں نہیں، کہاں رہنا چاہیے کہاں نہیں رہنا چاہیے، نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا،
مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس ہے دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس ہے دل کے در پر تم کے در کو میں اپنا مسکن سنی میں دل سے نہ کیوں بناؤں تم کے در کو میں اپنا مسکن سنی میں دل سے نہ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں جس میں جگر بھی
میرے مرشد محبوب، موجودہ مرشد، مرشدی و مولائی محبی و محبوبی، خطب زمان شیخ العلماء شیخ العزیز عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے مکہ مکرمہ میں کسی کی فرمائش پر ان کے لیے ایک نصیحت تحریر فرمائی تھی. ایسی جامع نصیحت ہے، پورا بیان ہے. کیا بیان ہے کہ لشکر سدھا بیان ہے، ایک ایک جملہ الہامی ہے. فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرو، ہمیشہ اللہ سے ڈرو، یعنی جہاں معاملہ اللہ کے قانون کا آ جائے وہاں خدا کا خوف غالب ہو جائے. ساری دنیا اگر تیغ و تبر لے کے بھی سامنے کھڑی ہو جائے اور یا کلاشن کوپ لے کے کھڑی ہو جائے ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، لیکن خدا کا خوف ایسا غالب ہو خدا بھی تو مار سکتا، کیا خدا نہیں مار سکتا؟ جو گولی چلے گی تو وہ بھی خدا کے حکم سے چلے گی، خدا کے حکم ہی سے دشمن میں طاقت ہوگی. تو خدا سے ڈرنا چاہیے. عقل مندی کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو اور اللہ کے قانون نہ تو سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی یہ جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمیں تو آرامی ہے، یہ اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے، ہمیں کرنا ہی کیا ہے، کسی سے کیا لینا. اور فرمانے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی آزمائش کرتے ہیں، کبھی خوف دے دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بھوک دے دیتے ہیں، کبھی مال میں نقصان آ جاتا ہے، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، طرح طرح سے نقصان ہو گیا، بس ان سے کبھی کسی کی جان لے لیتے ہیں، کسی ماں عزیز کی جان لے لی، کوئی ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، کسی کی اولاد چلی گئی، اس طرح سے بھی آزماتے ہیں. اور بس ان سے وقت مراد کبھی تمہارے پھلوں میں رزق میں کمی کر دیتے ہیں. یہ سب امتحان ہے. ہمیشہ مستقیم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے قانون پر جلد مت کرو، اللہ کے قانون مت ٹو. کوئی کتنا بھی بڑا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو، باپ کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، خدا خوفی رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کو مت توڑو، اور اللہ کے قانون کو توڑنے میں بھی تعاون نہ کرو، تعاون بھی نہ کرو. جو آدمی کسی کے گناہ میں تعاون کرتا ہے، مثلا کسی نے کہا کہ ہمیں کیبل لگوا دو اور باپ نے لگوا دیا کہ بچے ہیں ذرا بہل جائیں گے، بیوی ہے اس وہ بہل جائے گی، ماں ہے بہل جائے گی، سارے دن اکیلے رہتے ہیں گھر میں. اللہ سے تو جی لگانا سیکھا نہیں، اللہ سے جی نہیں لگایا، کیبل میں، ڈراموں میں، فلموں میں جی لگا اور خدا کے عذاب کو دعوت دی. خدا کے قانون میں جرأت مت کرو، خدا کا خوف کرو کہ جہاں معاشرہ مار سکتا ہے اللہ بھی تو مار سکتا ہے، اللہ اس سے زیادہ تمہیں جلدی مار سکتا ہے، اس سے زیادہ خوفناک سزا دے، زمین میں دبا سکتا ہے، ڈینگا کر سکتا ہے، کانا کر سکتا ہے، اندھا کر سکتا ہے، کینسر پیدا کر سکتا ہے نا. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کا خوف غالب کر. اس لیے فرمایا کہ ساری جو سلوک ہے اور ساری زندگی کا حاصل ہے وہ ہے دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک اللہ کا خوف اور دوسرے اللہ کی محبت. دو چیزیں پیدا ہوئی انسان بن جائے گا، گناہ کرنے کا جی چاہے گا خدا کا خوف غالب آ جائے گا کہ بھائی نماز نہیں پڑھی تو ایک نماز جان بوجھ کر ادا کرنے کی سزا سوچ کر جو حدیث پاک میں فوراً کام جائے گا، کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں بھائی اتنی سزا کون بھگت سکتا ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 درجہ زیادہ تیز ہے، اور جب دنیا کی آگ کا تحمل انسان نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عام آدمی کا، جھوٹے آدمی کا نہیں ہے، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی تھی کہ آپ سچے ہیں، پھر ہم کیوں سچی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ کتنی بڑی عبادت ہے، ہمیشہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کا خوف غالب آ جائے گا فوراً رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہماری تو نماز نکل رہی ہے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ایسا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، اور ایسا ہی ایمان تھا کہ اذان کی آواز سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے دربار میں بہت بڑی ذات بے مثل ذات کے دربار سے ہماری حاضری کا وقت ہے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، مالک ہمیں بلا رہا ہے، خالق کائنات ہم کو بلا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اذا سمع الاذان فانه لم يعرفنا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں پہچانتے تھے، مطلب یہ کہ بس اب نماز ہی کی تیاری، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ نہ رکھتے تھے، اس وقت نماز کی خاطر ہم بھی نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے جانتے نہیں تو ہم کو کیا چاہیے، خدا کا خوف کو غالب کریں ایسے موقع پر، تو قبر میں جانا ہے اور محشر میں سوال ہوگا، روز محشر کے جہاں گردار رکو اول پرسش نماز کو، یہ روز محشر جو ایک جہاں گردار دن ہے، بہت ہی سخت وقت آنے والا ہے، جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس پر ایمان لانا فرض عین ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، تو محشر ایسا سخت دن ہے کہ جب سورج اتنے قریب ہوگا کہ لوگ گھٹنے گھٹنے پسینے ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے ڈوبا ہوگا، کوئی کندھوں تک پسینے ڈوبا ہوگا، اور بہت یعنی سخت وقت ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، اول پرسش نماز ہوگا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، پہلے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، پڑھی تھی تو کیسی پڑھی تھی، اگر نماز کا سوال کا جواب ہو گیا یعنی اس میں خلاصی ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ باقی سارا پرچہ آسان ہو جائے، اور اگر نماز میں پھنس گیا تو باقی بہت بڑی پریشانی یہی اٹک جائے گا، تو خدا کے خوف کو غالب کرنا، گناہ کا تقاضا آ رہا ہے تو فوراً خدا کے قہر و عذاب کو یاد کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ بدنی گاہی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرما دیا ہے، اس سے بچنا فرض ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آنکھوں کا زنا، فوراً خوف کو غالب کرے، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عربی عبارت نظر و زنا عین ہونی چاہیے، کہ نظر جو ہے وہ زنا ہے آنکھوں کا، لیکن یہاں عربی کی بلاغت اور امت کو ہوشیار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے زنا کا لفظ پہلے بیان زنا عین نظر، تاکہ امت فوراً ڈر جائے کہ وہ تو ہوا آنکھوں کا زنا ہے، نگاہی کرنا، نامحرم کو دیکھنا اور یہ گندی فلمیں دیکھنا، ناچ گانے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور گانے سننا کانوں کا زنا ہے، قیامت کے دن انہیں کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے، ذرا تصور کریں، تو خدا کا خوف غالب رہے، تو فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرو، غیبت کے جیسے یہ تقاضا ہوا فوراً اس کے عذاب کو یاد کریں، فوراً یاد کریں کہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں ہماری ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی ہماری تو اس کے گناہ ہم پر لاد کیے جائیں گے، پھر اس کی سزا ہوگی، تو کس قدر یہ خوف کی بات ہے، خوف غالب کرو، ہمیشہ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے ضرور بچو، گناہوں سے ضرور بچو، ایک گناہ بھی مت کرو، ایک گناہ بھی مت کرو، کوئی کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، یہ مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے چھوٹا، صغیرہ گناہ بھی بڑھتے بڑھتے اقرار سے کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کو جو شخص معمولی سمجھتا ہے پھر گناہ کرتے 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 کفر تک چلا جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی میں کفر کرنے لگتا ہے, کفر بکنے لگتا ہے, کفر کے اعمال کرنے لگتا ہے. یہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھو. فرمایا کہ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اور ایک نیکی بھی جنت میں لے جانے کے لیے بعض اوقات ایک نیکی سے کام بن جاتا ہے. اسی طرح ایک گناہ سے بھی جہنم میں بھی جا سکتا ہے. معمولی چنگاری کتنی بڑی آگ لگا دیتی ہے. معمولی چنگاری بعض اوقات معمولی سا اسپارک ہوتا ہے بجلی کا گھر میں دکان میں, پوری دکان کیا پوری مارکیٹ چل جاتی ہے. پورے کا پورا ایمان تباہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا گناہ بھی کافی ہو سکتا ہے. اس لیے گناہ سے ضرور ہو جائے. اور فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو. محبت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. حکیم الامت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو, جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو. تو اللہ سے محبت کرو. اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں, کوئی باقی رہنے والا نہیں. جس سے محبت کرو گے اللہ کے سوا ایک دن چھوٹ جائیں, کیا فائدہ ہوگا. سر پیٹو گے پھر سر پیٹو گے, افسوس کرو گے کہ ہائے ہم نے تو دل لگایا تھا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بیان فرمایا بمبئی میں غالباً, کہ وہاں ایک لڑکا جو ہے یہ پاگلوں کی طرح تھا, کھڑا میں پہن کے چلتا تھا اور ہر روز جو ہے آواز لگاتے جاتا تھا, ہم جانتے تم سے کبھی پیار نہ کرتے, ہم جانتے تم سے تو کبھی پیار نہ کرتے. ہم نے بنایا دیگر سوچا کہ کہاں جاتا ہے, کیا معاملہ ہے. معلومات کی تو معاملہ یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا, تو تھوڑے دن بعد اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, بے وفائی کر دی, تو اس صدمے سے وہ پاگل ہو گیا. تو اسی موقع پہ حضرت نے فرمایا کہ لیلہ کے عاشق پاگل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. لیلہ کے عاشقوں کے جوتے پڑتے ہیں, چاہے ظاہر میں جوتے پڑے, ظاہر میں بھی جوتے پڑ جاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کے گھر کے نیچے وہ جیسا ہو گیا. دیکھا نا ایک لڑکا جو ہے وہ ٹپی بنا ہوا مسجد میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا دور کے وقت اس کو, اور بڑے بڑے بال اور پتلی جینس پہنا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا. مجھے بڑا رشک آیا, میں نے کہا ماشاء اللہ جوان بھی ہے اور اچھے ہو لیا ایسا ہے, لیکن بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کس کو کس کام میں لگا دے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو میں نے باہر پٹتے ہوئے دیکھا اور جو اس نے حرکت کی تھی وہ پکڑا گیا, لمبا قصہ ہے. تو اس کو جو جس کی بیوی سے اس نے عشق کرایا تھا اس نے اس کو پکڑا ہوا تھا گپی سے اور ہوا میں معلق تھا, کیونکہ وہ بہت ہی باڈی بلڈر ٹائپ کا تھا ہوا تھا اور وہ لڑکا بالکل پتلا ماچس کی تیلی کی طرح تھا. تو یوں ہوا میں اس کو اٹھا کے اور دے مک کے اور مجھے اس سے بہت رہنا ہے, مجھے خیال آیا کیسا ذلیل ہو رہا ہے اور میں کیا سمجھ رہا تھا اس کو کیا نہیں کرا. تو کبھی ظاہر میں بھی جوتے پڑ جاتے ہیں. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک قصہ سنایا تھا, انٹرنیٹ مارکیٹ پہ ایسے ہی بات ہے, کسی لڑکی کو چھیڑ دیا اور اس نے شکایت کر دی اور پھر لوگوں نے اس کی خوب گت بنائی اور ذلیل کیا, اور دوسرے سامنے سے دکاندار نے آواز لگائی لگا میری طرف سے بھی دو موقع اس کو, تو مفت میں جو ہے وہ کیا لگا میری طرف سے. تو ظاہر میں بھی جوتے پڑتے ہیں اور اگر ظاہر میں نہ پڑے تو دل پر جوتے پڑتے ہیں, دل پر عذاب نہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے لیے روئے کے لیے اوزاری تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سے وہ عذاب جو پہلی امتوں کے نازل ہوتا تھا وہ تو ہٹا دیا, لیکن دلوں کو مست کر دیا جاتا ہے, دلوں کے عذاب آ جاتا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اور شراب زہر چوں مستی رہی, بے سہارا صورت ہستی رہی, جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں اس کو سورتوں کے عذاب میں مبتلا کر، یہی بدنگاہی، بدنظری، آنکھوں کا زنا اور اللہ اور رسول کی لعنت والے کام گانے سننا اور رات رات بھر اس میں لگے رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح بھی نازل ہوتا ہے. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بچائے. تو کیا فائدہ جو چھوٹنے والی چیز ہے، مرنے والی چیز ہے، سڑنے گلنے والی چیز ہے، اس سے دل لگانے کا کیا فائدہ؟ مثال ایسی ہے کہ گوبر کا جو ڈھیر ہوتا ہے جہاں باڑے وغیرہ ہوتے ہیں، گوبر کی تہ جمی بھی ہوتی اور اس پہ جو ہے وہ ہرے رنگ کی کائی کائی ایسی جم جاتی ہے جس سے بہت ہی خوبصورت منظر معلوم ہوتا ہے، بہت خوبصورت. دور سے دیکھو تو ایسا حسین باغ معلوم ہوگا، گرین گرین سارا. اور حقیقت اس کی کیا ہے کہ نیچے گوبر ہی گوبر جلا دیتے ہیں. اسی طرح شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبردار فرما دیا کہ ان نظر سموں میں سیاح نہیں ملی، کہ نظر بازی تو ہے نکاحی، یہ بے حیائی کا کام، لعنتی کام، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجا ہوا مسموم. یہ زہر میں بجا ہوا تیر ہے. میرے حضرت نے فرمایا کہ بدنگاہی کا مریض ہوتا ہے اس کو ایک آنا حسن شیطان 16 آنا کر کے بتاتا ہے، 16 آنا کر کے دکھاتا ہے نفسیات، نفسیاتی طور پر وہ ایک آنا حسن ان کو 16 آنا معلوم. اس طرح اس تیر سے وہ شکار کرتا ہے اور ایمان کو تباہ کرتا ہے. مگر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے باوفا بنتے ہیں، جو لائق بنتے ہیں، عقل مند ہیں، وہ اس سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ حسینوں کو نہیں دیکھتے، ان کے دلوں میں ہمارا خوف ہے. من ترکہ محاف ہے، میرے خوف سے وہ نہیں دیکھتے. اور پھر اس کا انعام میں کیا دیتا ہوں؟ ابدلت ہو ایمان یجد حلاوتہ فی قلبی، ایسا ایمان ان کو عطا کرتا ہوں کہ جو جس کی حلاوت اپنے قلب میں موجود پائیں گے، موجود پائیں گے. عقل مند لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بیوقوف لوگ فانی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. عقل مند لوگ لافانی مزہ، جاویدانی مزے کو دیکھتے ہیں اور بیوقوف لوگ تھوڑی دیر کے عارضی مزے کو دیکھتے ہیں. اور عقل مند لوگ اللہ سے دل لگاتے ہیں، بیوقوف لوگ فانی چیزوں سے دل لگاتے ہیں اور ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. مردوں سے دل لگاتے ہیں، دل مردہ رہتا ہے، مایوس رہتا ہے، اداس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، معذب رہتا ہے. اور جو اللہ سے دل لگاتا ہے، اللہ چونکہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ازلی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں، ازلی بھی ہیں، ازل سے ہیں، ابد ابد الآباد رہیں گے، کوئی حد نہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو ایسے سے اللہ سے جو دل لگاتا ہے اس کا دل بھی ہمیشہ آباد رہتا ہے، باقی رہتا ہے اور پرنور رہتا ہے اور جولانی اس کی طبیعت میں رہتی ہے، جوش رہتا ہے، امنگ رہتی ہے. سخت حالات میں جو کل کے جواب ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے. حضرت نے یہ شعر سنا ہے، سخت حالات میں جو کل کے جواب ہوتا ہے، یعنی جو اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کرتا ہے، گناہوں میں لتا پتا نہیں رہتا، سب اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے. تو اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں. دنیائے حرام سے بیزار ہوا ہوا، دنیائے حرام یعنی دنیا میں جتنے حرام مزے ہیں، جتنے حرام کام ہیں، سب سے تم بیزار رہو. یہ اس میں حسرت بھی نہ کرو، اس میں شوق نہ رکھو کہ کاش ہم یوں کر لیتے، کاش یوں کر لیتے. بیزار رہو، جیسے گھاس کے تنکے سوکھے کون اس کو دیکھتا ہے، کون سا اسے دیتا ہے. کچرا کنڈی راستے میں پڑتی ہے، کون اس کو دیکھتا ہے، اس سے بیزاری رہتی ہے. تو اس گناہوں کو کچرا کنڈی سمجھو، کچرے کی جگہ، علاجت کی جگہ سمجھو، اس کی طرف توجہ کرنا بھی اپنی توہین سمجھو. توہین ہے نا. ہاں، بڑوں نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا اتنی مضموم چیز ہے، اتنی مضموم، اتنی غیر حقیقی چیز ہے، اتنی گری ہوئی چیز ہے، گری ہوئی، کہ اس کا تذکرہ مذمت سے بھی کرنا جو ہے وہ اللہ سے غفلت ہے. اس قابل بھی نہیں ہے کہ مذمت سے اس کا تذکرہ کرو. جیسے راستے میں کچرا پھینکا ہوا ہے, ڈھیر ہے کچرے کا یا غلاظت کا یا گوبر کا, تو کوئی اس طرح توجہ کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے دیکھیے گا ذرا یہاں کیسا کچرا ہے, ذرا دیکھیے گا یہاں گوبر گرا ہے؟ نہیں, سیدھے چلے جاتے ہیں, اس سے پہلو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو ورنہ کہ دنیا اتنی مضمون ہے کہ اس کا تذکرہ مذمت سے, ہم مذمت سے بھی نہیں کرتے کہ وہ کیسا کچرا ہے, وہاں سے گزر جاتے, گزر جانا پسند کرتے. تو دنیا ہے اس قابل بھی نہیں ہے اس کا تذکرہ مذمت سے. تو دنیا حرام سے بیزار رہو, جی بھی نہ چاہے نہیں, یہ کہاں کہاں آپ ہمیں لے جا رہے ہیں, کہاں گناہوں میں اور بیوقوفی کے کاموں میں, بے حیائی کے کاموں میں, گندے کاموں میں کیوں ہمیں لے جا رہے ہیں؟ بیزار رہو, دنیا حرام سے بیزار رہو. اور کیسے رہو گے, کیسے رہو, کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو معطر کرو, گناہوں سے غلیظ کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو سنتوں سے معطر کرو. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو معطر کرو. مانگو تو بس اللہ ہی سے مانگو, دینے والا حقیقی کون ہے؟ مانگو تو بس اللہ ہی سے مانگو, ہے نا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے نیچا. جگہ جگہ سر مت جھکاؤ, جگہ جگہ ہاتھ مت پھیلاؤ, کسی سے مت توقع رکھو, اللہ ہی سے مانگو. مانگو تو بس اللہ ہی سے مانگو. دنیا مانگنی ہو تو, جوتے کا تسمہ مانگنا ہو تو, مال مانگنا ہو تو, حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے کیا بات فرمائی, فرمائے ہیں کہ دعا کو عبادت ہے, کہ جس نے دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. دعا ایسی عبادت ہے, دنیا بھی مانگو بشرط جائز, ناجائز چیز مانگنا تو خود گناہ ہے, ناجائز چیز ناجائز ہے, ناجائز چیز کا مانگنا گناہ ہے, لیکن جائز چیز جو بھی مانگو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. دعا ایسی عبادت ہے, تو مانگو تو بس اللہ ہی سے مانگو. اور یہ جو جملہ ہے آخری, خدا کی قسم یہ جملہ مجھے بے چین کیے دیتا ہے, بے چین رکھتا ہے, اور مجھے عمل سے راضی کر دیتا ہے. جہاں سستی آتی ہے, غفلت ہوتی ہے, اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت والا کی برکت سے دل سے چوٹ جس جملے سے لگی ہوئی ہے, بار بار وہ چوٹ پڑتی رہتی ہے, بار بار وہ یہ جملہ مجھ کو جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے, رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو, دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو, جلدی جلدی, مختصر وقت ہے, اور اپنی غفلت سے ان اوقات کو ضائع نہ کرو, ورنہ کیا ہوگا کہ وہاں کیا ملے گا, بیابان ملے گا خدا نہ خواستہ. اللہ تعالیٰ جہنم سے تو بچائے, لیکن جنت میں بھی جو ہے اس کی آبادی ہمارے اعمال سے, ہمارے نیک اعمال سے. فرمائے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو, دنیا کو آباد مت کرو بلکہ جنت کو آباد. دنیا آئے ہیں جنت کو آباد کرو, ہے نا حدیث پاک, اب دنیا مزرعت الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی. واہ واہ, اس جملے سے مجھ کو اس قدر نفع ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے. کبھی ہے انسان میں کبھی سستی آ جاتی ہے کسی عمل میں, کوئی بات نہیں, بس یہ جملہ تو ایسا ہے جیسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے موقع پر یہ جملہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے فوراً دکھ پر یہ جملہ چوٹ مار دیتا ہے. جہاں غفلت و سستی ہوتی ہے, یہ تو جملہ مجھ پر ہتوڑا بن کے برستا ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد. وہ کیا بتاؤں, اس جملے سے مجھ کو اس قدر نفع ہوا ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا, ہر وقت اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی یاد میں مست رہو, اللہ کی محبت میں بے چین رہو. اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر وقت نفل کی نیت باندھے رہو, یا تسبیح پڑھتے رہو, یا تلاوت کرتے رہو, جتنا تعامل ہو اتنا کرو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو نہ بھولو, اللہ کو نہ بھولو, ہر وقت اللہ کو یاد رکھو, اور اپنی ناجائز خواہشات کا خون کرتے رہو. بیٹھے بیٹھے بھی ناجائز خواہشات کا خون ہوتا ہے. دل جو ہے, دل ہے نا ہر انسان کے سینے میں, دل گندے تقاضا پہلے پیدا ہوتا ہے دل میں, اس کے بعد عمل بھی آتا ہے. گندے تقاضوں میں آدمی مشغول بھی ہو جاتا ہے, اس سے مزہ لیتا ہے, اور بھی بہت سے گناہ ہیں دل کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد, یہ ہے نا, کل اولئک کان عنہ مسئول, کہ ہر کان سے بھی، آنکھ سے بھی، اور ساتھ میں دل سے بھی سوال ہو، دل کا بھی سوال ہو. اور کلو بلائے کا صرف یہ تین نہیں ہے بلکہ سر سے پیر تک ہر عضو سے سوال ہو سکتا ہے، ہر عضو سے گناہ ہو سکتا ہے. تو لہذا سب تمام اعضاء سے سوال ہوگا، تمام اعضاء اور دیوانے سے سوال ہوگا. لہذا دل ہی ہے، دل کے گناہ، دل میں نامحرموں کے خیالات، شہوت کے خیالات، اور پھر ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے سے پھر وہ فعل میں بھی وہ کھلا ہو جاتا. لیکن دل کا بھی گناہ ہے، دل سے دل میں گندے خیالات لانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. اور اس سے جو ہے پھر آگے اگلا قدم پھر اٹھاتا ہے تو فعل بھی کر بیٹھتا ہے، یا ہاتھ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، ہاتھ سے اپنی قوت کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہ بہرحال اصل کیا کام ہے، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد. کیسی نصیحت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے ضرور بچو، اللہ سے محبت کرو، دنیائے حرام سے بیزار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو معطر کرو. مانگو تو بس اللہ ہی سے مانگو، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت کرے. لو رہی جس کو میں تو روز پڑھتا ہوں الحمدللہ، مجھ کو بہت نفع ہوتا ہے، گھروں میں بھی الحمدللہ لوگوں نے اس کو لگایا ہے. اور لگانے سے جو ہے وہ ایک فائدہ جبھی ہے کہ بھائی جب اس کو پڑھنے لیے اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں، تو روزانہ پڑھیں گے تو یہ دل میں بیٹھ جائے گی نصیحت، انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی. بس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے. اے اللہ اس نصیحت پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ مفلت سے ہماری مفلت کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے. اے اللہ چشم بصیرت عطا فرما دیجیے، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، فہم سلیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنا خوف نصیب فرما دیجیے. اے اللہ وہ خوف جو گناہوں سے ہمیں محفوظ کر دے، اے اللہ گناہوں سے بچنا نصیب ہو جائے. اے اللہ ایسا خوف نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جسم میں برکت عطا فرما دیجیے، آسان حلال کا برکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا کامل حاضر مستحق عطا فرما دیجیے، چھوٹے بچے بھی بیمار ہیں ہمارے بازے، اور بڑوں نے بھی تو دعا کی فرمائش کی ہے. اے اللہ سب بیماروں کو شفا کامل حاضر مستحق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے مقاصد کو نیک بنا دے، حسنہ بنا دے، اور انہیں ہمیں بامراد فرما دے. اے اللہ برے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم برے برے مقاصد رکھتے ہیں، برے برے ہمارے ارادے ہیں. اے اللہ آپ کو سب جانتے ہیں. اے اللہ ہم بے وقوف ہیں، نالائق ہیں، جو چھوٹنے والی اور عارضی چیزوں میں برتے ہیں. اے اللہ ہم کو اے اللہ جنت کی لافانی زندگی، بے عیب زندگی کی لالچ عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی محبت کاملہ سے اے اللہ ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. اے اللہ ہمارے دل کو بدل دے، عقل سلیم عطا فرما دے، پاکیزہ لوگوں کا راستہ نصیب فرما دے، اپنے اولیاء کا راستہ نصیب فرما دے، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نصیب فرما دے. اے اللہ اگر ہم نے آپ کو راضی نہ کیا، خدا نہ خواستہ جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا. اے اللہ برے ٹھکانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ برے ٹھکانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اعمال میں کسی لائق نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہم آپ سے بلا استعفاف جنت کا سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں دوزخ کا تحمل نہیں۔ جب دنیا کی آگ کا ہم تحمل نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ کا ہم کیسے تحمل کریں گے؟ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور گناہوں سے پاک رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ حیات اولیاء نصیب فرما دیجیے، حیات عاشقہ نصیب فرما دیجیے، حیات با وفا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ پاکیزہ سانس نصیب فرما دیجیے، پاکیزہ انفاس نصیب فرما دیجیے، پاکیزہ حیات نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ گندی غلیظ زندگی سے، اے اللہ گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، نور والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سر سے پیر تک نور والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اے اللہ تمام متوفرین متعلقین متعلقات کو اے اللہ جذب فرما لیجیے، بغیر آپ کی جذب کے کام نہیں چلے گا، کام نہیں بنے گا۔ اے میرے اللہ آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجیے، اے اللہ آپ کے ارادے کو تسلط محال ہے۔ اے میرے اللہ آپ ارادہ فرما لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا بنا لیجیے، یا اللہ جذب فرما لیجیے اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط اطلاع عطا فرما لیجیے، اپنے اولیاء والے اعمال نصیب فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے پیاروں والے اعمال، اپنے مقبولین کے اعمال نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل ایک دعا ہم نے جو پڑھی تھی مجالس علم و حکمت میں، یہ بہت لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ بہت ہی زبردست دعا ہے یہ مجالس علم و حکمت، جو کتاب انہیں یہاں تفصیل بھی کرتی ہے ہمارے حضرت کے ملفوظات کی، وہ اسی میں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 150 ہے، صفحہ نمبر 150۔ الحمدللہ جو لوگ اور سے سنتے ہیں اور تڑپ رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس دعا کو لکھنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو بتا دیا کہ صفحہ نمبر 150 پہ لکھ کر وہ اس دعا کو مانگنا چاہتے ہیں باقاعدہ۔ اور بھی دعائیں ہیں اس کتاب میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی طلب نصیب فرما دے۔ پھر اس لیے دوبارہ پڑھ کر میں سنا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی ہدایت کو اللہ سے مانگو کہ اے اللہ کیا تو ان نافرمانیوں کے ساتھ مجھ کو اپنے پاس بلائے گا؟ یا اللہ تیری محبت تو ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ ہے، اے اللہ کیا تیری رحمت کو جوش نہ آئے گا؟ کیا تو مجھے دوزخ میں جلائے گا؟ اے اللہ آپ کو آپ کی اس رحمت کا صدقہ اور آپ کے نبی رحمت کا صدقہ کہ آپ میری ہدایت کا ارادہ فرما لیجیے۔ پھر سن لیجیے، ارشاد فرمایا کہ اپنی ہدایت کو اللہ سے مانگو کہ اے اللہ کیا تو ان نافرمانیوں کے ساتھ مجھ کو اپنے پاس بلائے گا؟ یا اللہ تیری محبت تو ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ ہے، اے اللہ کیا تیری رحمت کو جوش نہ آئے گا؟ کیا تو مجھے دوزخ میں جلائے گا؟ اے اللہ آپ کو آپ کی اس رحمت کا صدقہ اور آپ کے نبی رحمت کا صدقہ کہ آپ میری ہدایت کا ارادہ فرما لیجیے۔ پھر ایک دفعہ سن لیجیے، ارشاد فرمایا کہ اپنی ہدایت کو اللہ سے مانگو کہ اے اللہ کیا تو ان نافرمانیوں کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلائے گا؟ کیا اللہ تیری محبت تو ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ ہے، اے اللہ کیا تیری رحمت کو جوش نہ آئے گا؟ کیا تو مجھے دوزخ میں جلائے گا؟ اے اللہ آپ کو آپ کی اس رحمت کا صدقہ اور آپ کے نبی رحمت کا صدقہ کہ آپ میری ہدایت کا ارادہ فرما لیجیے۔ اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا، ماشاء اللہ جو طلب رکھتے ہیں اور صحیح کہتا ہوں، زیادہ تر خواتین میں طلب زیادہ ہے اور ہر مجلس کے متعلق اظہار خیال بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف کیسی ہے۔ اور ہر بات کو پوچھ کر کرنا، مثلا ایک خاتون نے آج کہا کہ ہمارے رشتے دار جو ہے انہوں نے سوٹ، لیڈیز سوٹ کو بیچنے کا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے، تو سستے مل رہے ہیں تو کیا میں لے لوں؟ یہ سوال ہی سن کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے معاملات کو جو ہے وہ دین پر ڈھالنا چاہتا ہے، ورنہ اکثر تو اپنے معاملات کو بتانا ہی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھی معاملے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس نماز ہوگا زکات ہی دین، اب پوری کی پوری زندگی دین ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا، اپنے سوال سے خوشی ہوگی کہ ان کو ہم نے سمجھایا کہ بے ضرورت مت خریدو چاہے سستا ہی نہیں، یہ حکیم الامت کا اصول ہے، ہم نے پڑھ کے سنائے بھی تھے یہ اصول حکیم الامت کی کتاب سے، کافی عرصے تک ہم سناتے رہے کیا اصلاح خواتین، پڑھ کے بھی سنایا تھا، بازار میں بھی ملتی ہے کتاب چھپی چھپائی، اس میں حکیم الامت نے نصیحت فرمائی بے ضرورت چیز مت خریدو، تو ان کو ہم نے سمجھایا خوش ہو گئے۔ سمجھانے نصیحت کے بعد خوش ہونا دوسری علامت ہے کہ دینداری کی علامت ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے اور اپنے طریق کی علامت ہے، یعنی اگر عقل میں سلامتی نہیں ہوتی تو اچھا مشورہ نہیں مانتے، بزرگوں کے اس میں اعتراض اور مشورے چیزیں یوں رہی ہوئے اس میں وہ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، انہیں فوراً خوش ہو گیا بات مان ہی نہ، بے ضرورت خریدنے سے یہ ہوتا ہے حالانکہ ان کی بات معقول تھی کہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ اس وقت سستے مل رہے ہیں بعد میں پھر مہنگے ہو جاتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ سستے کے چکر میں ضرورت سے زائد خریداری کی، ہم نے کہا جب ضرورت ہو جب خرید لینا، مہنگا ملے یا سستا ملے ضرورت کے مطابق خریدو، یہی یہاں پہ اصول ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، یعنی ضروری جب خریدنے میں یہ تعامل ہو کے چیز خریدیں یا نہ خریدیں، تو اس میں اصول کیا ہے کہ ضروری وہ چیز ہے، یعنی ضروری ہو تو خرید لو، اب ضروری کیا ہے اس کا اصول سکھا ہے کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، یعنی وہ چیز نہیں ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی تو پھر وہ چیز خرید لو، اور جس کے نہ ہونے سے کوئی ضرر نہیں ہے کہ بھائی نہیں لیں گے تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دو، اب تمہارے پاس کتنا بھی مال ہو اصول یہ ہے، مال زیادہ ہو یا کم ہو، ہاتھ کھلا ہوا ہو یا تن ہو، ہمیشہ یہ اصول ہے، فائدہ ہی فائدے میں، کبھی فضول خرچی نہیں ہوگی، اسراف نہیں ہوگا، بے ضرورت کپڑے بنانا کپڑے تنا بھر کے بنانا اسراف ہے گناہ ہے، ضرورت کے مطابق کپڑے رکھو، یہ بھی نہیں کہ تنگی کرو کہ دو جوڑے بنائے تو آپ زمانے میں مشکل ہے بھائی کہ اگر دونوں جوڑے میلے ہو گئے تو کسی وجہ سے ایک جوڑا ناپاک ہو گیا نماز کے لیے جوڑا نہیں، اتنے رکھو کہ جس نے آرام سے جو ہے وہ اس سے گزارا ہو جائے، وہ بھرو مت، شادیوں کے لیے الگ کپڑے بن رہے ہیں، فیشن کے الگ کپڑے بن رہے ہیں، گرمی میں نیا ڈیزائن آ گیا فلاں کمپنی کا وہ الگ بن رہا ہے، فلاں کمپنی کا نیا ڈیزائن وہ الگ بن رہا ہے، پھر اس کی نقل آ گئی سب کی تو وہ الگ خرید رہے ہیں، عجیب عجیب کام ہے، کپڑوں ہی کا ایک انبار لگا ہوا ہے اور یہ بھی ایک شعبہ بنا ہوا ہے، تو بتانے کا مقصد یہ تھا، اسی نے یہ باتیں یہ آخری مطلب تھا کہ جو لوگ پوچھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ان سے بہت خوشی ہوتی ہے اور ان کی طرف کے ایمان کی یہ علامت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اپنی اصلاح کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔